خالق مختار نے ایسا لگتا ہے جیسے ذکر حسین کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہر طرف سے انجام دلوانا ہے. اب میں اور آپ اس ذمہ داری کا حصہ بنتے ہیں. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو نعمت دیتا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا پروردگار عالم کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے باوجود بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اور اس سے پہلے کہ میں عشر مجالس کی پہلی مجلس میں اپنے عنوان کی طرف جاؤں, چند عرائض ہر اس جگہ عرض کیا کرتا ہوں جہاں پہلی دفعہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. جہاں کہیں بھی پہنچتے ہیں جہاں پہلی دفعہ پڑھنے کا موقع ملے چند نکات عرض کرتا ہوں. وہ باتیں یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ ہدف بنایا کہ ہم عزاداری کے نام پر کبھی بھی خطابت انجام نہ دیں. بدقسمتی سے ہم نے اس بات کو احساس کیا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے وہاں عزاداری اور غم سے زیادہ خطابت پر تاکید ہو رہی ہے, اور اس خطابت پر تاکید کے نتیجے میں سارا کا سارا جوش و خروش خطابت کے اوپر لگا ہے. اس کے نتیجے میں بہت سارے میننگز جو کنوے ہونے چاہیے تھے وہ کنوے نہیں ہو رہے, بہت ساری نالج جو لوگوں کو پہنچنی چاہیے تھی وہ نالج نہیں دی جا رہی, صرف اس وجہ سے کہ خطابت کے حساب سے یہ کام صحیح نہیں. تو ہم نے پہلے دن سے اپنے بھی طے کیا کہ ہم خطابت نہ کریں, مجلس شریف پڑھیں, سادہ پڑھیں, چند نکات اہل بیت کی تعلیمات کی انتخاب کریں اور ان نکات کو لوگوں کے سامنے سادہ زبان میں بیان کریں. اب تک یہی کام کیا ہے زندگی میں, اب بھی آپ کے سامنے یہی کام کریں گے, خطابت سے گریز کریں گے اور دس ایام کے اندر اہل بیت کی تعلیمات میں سے جو سب سے اہم اس وقت سمجھ میں آتا ہے ان تعلیمات کا انتخاب کر کر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. یہ پہلا نسخہ جو ہماری خطابت کے حوالے سے, اور ظاہر اس میں آپ کی کوئی دخالت نہیں ہے, یہ ہمارا معاملہ تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس نقطے کا تعلق در حقیقت آپ لوگوں سے, اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب بھی کوئی کام انجام دینے لگتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اسلام کی اہمیت کتنی ہے. اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اسلام کی اہمیت کتنی ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس کام کو آپ نے انجام کیسے دینا ہے. اور اس کی ہماری دنیا کے اندر مثالیں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے ہاتھ میں کوئی تار دے دوں اور آپ سے کہوں کہ یہ وائر آپ پکڑے رہیے تو آپ شاید اس کو بہت آرام سے ہاتھ میں پکڑ لیں گے, اور اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ اس میں بہت ہائی وولٹیج کرنٹ پاس ہو رہا ہے اب آپ اسے پکڑیے تو آپ پکڑتے وقت بہت زیادہ احتیاط دکھائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرنٹ آپ کو لگ جائے. آپ کو پہلے ہی پتہ چل جانا چاہیے کام سے پہلے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہے کیا. ایک دفعہ کوئی آپ سے کہتا ہے جاؤ اس گھر کے سامنے جاؤ وہاں پہ ایک آدمی مل جائے گا فرض کرو اس کو لے کر آ جاؤ, آپ اس آدمی کو لینے جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے. دونوں کاموں میں بہت فرق ہے, ظاہر تو کام وہی ہے آپ ایک آدمی کو لے کر آئیں گے لیکن وہ آدمی کون ہے اس کی وجہ سے آپ کا پورا کام تبدیل ہو جائے گا. اب آپ عزاداری دیکھ کر سودا میں بیٹھے ہیں پہلے یہ سوچنے کر کیا رہے ہیں, جو آپ انجام دے رہے ہیں انجام تو پا جائے گا, ہزاروں سال سے انجام پا رہا ہے, معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پوری دنیا میں انجام پا رہا ہے, لیکن کیسے انجام پانا ہے یہ کام کیا کام ہے پہلے اس کو غور کر لیجیے تاکہ کام صحیح طریقے سے انجام پا جائے. میں اس سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو طریقے کم سے کم سوچ سکتے ہیں عزاداری کے حوالے سے. ایک یہ سوچیے کہ آپ کے اور ہمارے اجداد نے یہ کام کیا ہے, ہمارے والدین کرتے آ رہے تھے ہم بھی کر لیں گے اور ہمارے بعد ہماری اولاد بھی کر لیں گے. اگر کوئی صرف اس وجہ سے کرے اس کام کو کہ یہ ہمارے والدین نے بھی کیا تھا ہم بھی کریں گے اور ہماری آگے نسلیں بھی کریں گی, اس کو ہم کہتے ہیں رسم, یہ کسٹم ہے, یہ ایک ٹریڈیشن ہے جو چل رہی ہے. پہلی درخواست میں آپ کے سلسلے میں یہ کروں گا کہ عزاداری سید الشہداء کو رسم سمجھ کے انجام مت دیجیے. رسموں میں یہ ہوتا ہے کہ رسم میں کوئی اسپرٹ نہیں ہوتی. رسم میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے والوں نے بھی کیا تھا, میں بھی کروں گا, میرے باپ کی نسل بھی کرے گی, اس کے اندر کسی اسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ہو رہا ہے ہوتا رہے گا. نتیجہ یہ کہ کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں دیکھتا, مطلب کوئی رسم ہوئی کوئی پوچھے ریزلٹ کیا نکلا, کہیں گے ریزلٹ کیا نکل رہا تھا, رسم ہونی کی ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. تو اگر آپ واقعی کربلا کو آپ منانے بیٹھے ہیں رسم کی صورت میں, تو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا. پہلے بھی آ رہے تھے, میں بھی کر لوں گا, آپ بھی کر لیں گے, اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا. پہلا کام یہ کیجیے اسے رسم نہ بنائیں. جب رسم نہیں بنائے تو کیا کریں؟ ایک ریئلٹی کے طور پر دیکھیے, ایک رسپانسبلٹی کے طور پر دیکھیے. سوچیے کیوں رکھا ہے عزاداری کو, کیا ضرورت ہے عزاداری کی؟ آپ دیکھیے آپ کے پاس 12 امام موجود ہیں, 11 امام شہید ہوئے, اس امام کی شہادت کیوں مناتے ہیں اتنی شدت کے ساتھ؟ ان کے والد کی شہادت آپ 10 دن نہیں مناتے. کسی کو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی شہادت پر عشرہ کرے, کہ جس میں عشرے کا 10واں دن جو ہے وہ عید کا دن پڑ جائے گا. کوئی امیر المومنین کی شہادت کا عشرہ نہیں مناتا. اگر بیوی کی شہادت کو آپ 1 مہینے نہیں مناتے, بیوی کی شہادت کو بھی 4 دنوں مناتے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. اچھا جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کر کیوں رہے ہیں, تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, عزاداری سے کیا حاصل ہونا ہے. یہ وہ بنیادی ترین سوالات ہیں جو ہمارے یہاں معمولاً جواب نہیں دیے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کام انجام پا رہا ہے, اس میں بھی ثواب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کو اردو زبان آتی نہ ہو, جیسے کہ ایک بات شاید میں سمجھ بھی رہا ہوں, اردو زبان بالکل نہ آتی, وہ صرف بیٹھا رہا ہے, اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بس آ کر بیٹھے, اصل مقصد اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. عزاداری سید الشہداء کا جو مقصد آپ ذہن میں رکھیں گے, اس کی وجہ سے یہ کام رسم سے باہر نکل آئے گا, پھر یہ ذمہ داری بن جائے گا. اب عزاداری کا کیا حدف ہونا چاہیے, وہ بھی ایک دو جملے آپ کی رسم میں کرتا جائے. اصل عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو شہادت کا مقصد تھا. عزاداری کیا ہے؟ عزاداری شہادت کی یاد ہے. اب آپ یہ سوچیے شہادت کا مقصد کیا تھا, جو اس کی ہم یاد بنا کر عزاداری کر رہے ہیں. جو شہادت کا مقصد ہونا چاہیے وہی عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے, جو شہادت کا رزلٹ تھا وہی عزاداری کا رزلٹ ہونا چاہیے, جو اس کا آؤٹ پٹ تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے. اگر عزاداری سے وہ نہیں ہو رہا جو شہادت سے ہوا تھا, اس کا مطلب یہ کوئی کمی رہ گئی ہے یہاں پر. ہماری عزاداری اس جگہ تک لے کے جائے جہاں تک لوگوں کو شہادت دے دی گئی تھی. تو بہت زیادہ آپ کو توجہ دینی پڑے گی, اور ہمیں آپ سے کہیں زیادہ 10 گنا زیادہ توجہ دینی پڑے گی, کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ آپ 10 دن یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں اور آپ کو کچھ حاصل نہ ہو. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر بولنا پڑے گا کہ آپ جب یہاں پر تشریف لائیں, آپ کا وقت ضائع نہ ہو, آپ اہل بیت اثار علیہ السلام کے عشق میں یہاں پر آئے ہیں, آپ کا آگے عشق آپ کو اس جگہ پہنچائے جہاں اہل بیت اثار علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ پہنچے ہیں. بس جو اب تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ دو باتیں تھیں عزاداری کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس عزاداری کو رسم نہ بنائیے, اور دوسری بات یہ کہ شہادت کا جو ہدف تھا وہی ہدف عزاداری کا ہونا چاہیے. اب یہ دونوں بات اور اس کے اوپر اضافہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور وہ بات میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ ہم خطابت نہیں کریں گے, بلکہ جو اہل بیت کی تعلیمات میں سے اہم ترین ہوگا اس کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. اب اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, وہ یہ کہ شہادت کا اثر لانے کے لیے ہمیں عزاداری سے کیا کرنا چاہیے. بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیے ابھی آپ کہیں پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو کسی نے بتایا کہ اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں کراچی میں, صرف کراچی شہر جہاں سے میرا آنا ہے, تو میں آپ کو مثال وہیں کی دے رہا ہوں, 63 پلیسز کے اوپر بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں ایک دن میں. صرف کراچی کے اندر 63 پلیسز کے اوپر بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں. گھروں میں جو ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہیں, چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہیں, ہم نے ایک وقت کام کیا تھا کراچی شہر میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اندازہ لگا تھا کہ کراچی شہر میں ایک سال میں کچھ نہیں تو 4.5 لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں، 450,000 مجالس صرف کراچی شہر میں. سوال یہ ہے 4.5 لاکھ مجلسوں کی صورت میں اس شہر کو تقویٰ پرہیزگاری کا مرکز ہو جانا چاہیے تھا. آیا ہوا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. میں وہیں سے آپ 4.5 لاکھ مجلسیں اس شہر میں ہو رہی ہیں اور اس شہر میں مثال کے طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ہم کیسے اس کو تبدیل کریں؟ اس خاطر یہ چند نکات آپ کی خدمت سے پہلے کر دیں کہ اس کو رسم نہ بنائی. ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں آپ کا دشک، ہماری مجالس میں ایک اور بہت بڑی مشکل جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجلس کا کوئی خاص ہدف، کوئی سینٹر پوائنٹ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا فوکس کس چیز پر ہے. آپ 10 دن آ کر بیٹھتے ہیں اور 10 دن کے بعد چلے جائیں گے اور آپ کو آخر وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بلاخر ہوا کیا. مجھے ایک دوست نے مثال میں بتایا، چلیں گے میں انگلینڈ میں تھا، ایک ذاکر آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان 10 دنوں میں توحید کی عقل سے دلائل بتاؤں گا، توحید کے دلائل عقل سے بتاؤں گا. کہنے لگے میں انتظار کرتا رہا، 9 مجلسوں میں کوئی دلیل نہیں بتائی، 10ویں مجلس میں 15 منٹ میں دلیل بتائی، معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کا بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دن سے کچھ بتا دیں کہ ہم نے 10 دن کرنا کیا ہے، پہلے دن سے کنفرم دے دیں، ٹاپک دے دیں، بھائی آپ کا مشن کیا ہے، 10 دن میں آپ نے کیا کرنا ہے. تو اب ہم نے کئی سالوں میں یہ کام کیا ہے کہ جہاں کہیں اشرہ پڑھتے ہیں ایک مشن اسٹیٹمنٹ پہلے دن دے دیتے ہیں کہ بھائی 10 دن میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے. اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا 10 دن میں ملنا کیا ہے، 10 دن میں آپ نے پہنچنا کیا ہے، کہاں پہنچیں گے آپ. بس فرمائیے 10 دن کا کوئی کورس کروائے، کوئی بہت اچھا انسٹیٹیوٹ 10 دن کا کورس کروائے تو آپ کی نالج بڑھنی چاہیے، آپ کی لائف پر اس کا اثر پڑنا چاہیے. آپ 10 دن یہاں پر سید الشہداء کے نام پر جائیں، پہلے دن اور 10ویں دن میں کوئی فرق نہ ہو، یا ہم فیل ہیں یا آپ فیل، کوئی ایک آدمی فیل ہو گیا. تو ہم اس فیلئر سے بچنے کے لیے پہلے دن سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہونا کیا ہے، آپ کو بھی بتاؤ ہمیں بھی بتاؤ، اور جو ہم نے ہدف یہاں پر سوچا ہے وہ ٹاپک یہ ٹاپک ہے، اہل بیت کے جانثار، ان کی تعلیمات کی روشنی. جو 10 دن ہم گفتگو کریں گے وہ اس بات پر کریں گے کہ اہل بیت کے جانثار ان کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے ہونے چاہیے. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اب ان ورڈز کو آپ تھوڑا سا اگر توجہ فرمائیے، اہل بیت کے جانثار، اگر میں آپ سے کہوں آپ اہل بیت پر جان دیں گے تو آپ فوراً کہیں گے ہاں. یہاں اس چھت کے نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس سے پوچھا جائے تم اہل بیت کے نام پہ جان دو گے، وہ کہے گا ہاں میں جان دوں گا. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جانثار، جان نثار کرنے والا، صحیح ہے. اب سوال ہمارے جان پر یہ ہے، جو اہل بیت پر جان نثار کرنے والا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ آیا یہ ٹائٹل ایسا ہی ہے ہر آدمی کہتے میں بھی جانے سار تم بھی جانے سار؟ نہیں کہ نہیں، جانے سار کے لیے کچھ چاہیے، جان تو بعد میں دو گے، پہلے کچھ اور کر کے دکھاؤ. تو ہمارا مین ٹاپک یہی ہے، 10 دن آپ کے سامنے ڈسکشن اس بات پر ہوگا کہ یہ جو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت کے جانے سار ہیں، ہم اہل بیت کی راہ میں جان دے دیں گے، کربلا میں ہوتے تو اس وقت دیں گے، آگے امام تشریف لائیں گے تب بھی دیں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کہنا آسان ہے، اس کے لیے ہونا کیا چاہیے وہ پہلے طے کر لیتے ہیں. اگر دنیا والوں کو مسئلہ نہیں ہوتا، دنیا میں اگر کوئی آدمی کلیم کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں. مثالی طور پر فرض فرمائیے میں آپ کے سامنے آ کر کلیم کروں کہ میں انجینئر ہوں، فرض فرمائیے میں نے آپ کے سامنے آ کر کلیم کیا کہ میں مثال کے طور پر اکاؤنٹنٹ ہوں، کلیم کر دیا کہ میں نے آپ کے سامنے کہ میں نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوں،
دنیا میں اس کے اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے نیوکلیئر سائنٹسٹ تو آپ بتائیے کون سی یونیورسٹی سے پڑھا آپ, آپ نے کون سا ریسرچ ورک کیا ہے. دنیا کے جو مشہور انٹرنیشنل جرنل ہیں اٹامک انرجی کے اوپر, اس میں سے کون سے میں آپ کا آرٹیکل چھپا ہے, فوراً پکڑ لیے جائیں گے. لیکن ہم لوگوں کیا مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ٹائٹل کی کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اب میں بھی کہہ رہا ہوں میں جانے سر, اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم کیسے جانے سر. تو ہم چاہیں گے کہ دس دن تھوڑا سا محنت کر لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جانکار کیسے ہونے چاہیے, خود اسٹینڈرڈ نہ بنائیں, اہل بیت سے پوچھیں کہ آپ کا جانکار آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کیسا ہونا چاہیے. اس کے اوپر کچھ دیر بات کریں گے اور آپ سے ایک درخواست بھی چاہیں گے, یعنی آپ سے ایک درخواست کرنا چاہیں گے. جو ریکویسٹ آپ سے ہے, اور خاص کر آپ میں سے ان لوگوں سے کہ جو کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, مجھے کہ تھوڑا سا فالو کیجیے اور تھوڑا سا عمل کیجیے. یعنی آپ سنیں اور سن کر گھر چلے جائیں, یہ نہ کیجیے. سنیے اور اس سنیے میں دیکھنے کی کوشش کیجیے اس میں کرنے والی بات کون سی ہے, پھر اس کے اوپر کرنے کی بھی کوشش کیجیے. یا تو میں ہر روز آپ کی خدمت میں کچھ کرنے کے پوائنٹس دوں گا. میری جو اب تک کی پروفیشنل لائف گزری ہے وہ ساری ٹیچنگ میں گزری, اور کلاس سکس سے لے کر ماسٹرز تک مختلف انسٹیٹیوٹس میں اور مختلف لیولز میں میں نے پڑھایا ہے. تو میں سب جگہ کہتا ہوں اسائنمنٹ دینا میری عادت بن گئی ہے, تو میں مسجد میں بھی اسائنمنٹ دیتا ہوں, کام کوئی کام ہونا چاہیے. تو میں دس دن آپ کو چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹ دوں گا. آپ سے یہ توقع یہ ہوگی کہ آپ صرف سن کے گھر نہ جائیے, کچھ بدلیے, کچھ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. فائدہ کیا ہوگا, دس دن بعد آپ بھی ہینڈ فل جائیں گے, میں بھی ہینڈ فل جاؤں گا. ایسا نہ ہو دس دن تک میں آپ کے سامنے بولتا رہوں, آپ بھی سنتے رہے, آپ آرام سے گھر چلے جائیں, میں بھی اپنے آرام سے شہر چلا جاؤں. نہ آپ بدلے نہ میں بدلوں, میں یہ نہیں چاہوں گا. میں چاہوں گا میرے اندر تبدیلی آئے بہتری کی طرف, اور آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے بہتری کی طرف. اس تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق چاہیے ہوگی اپنے مولا سے, اور اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے بابا جی بلند درود بھیجے محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد. بہت فنڈامنٹل ڈسکشن ہو رہا ہے اور کہیں گی بنیاد, پہلا دن ہم نے بنیادی باتوں کے لیے رکھا ہوا ہے, تو چند جملے درود پر بھی آپ کی خدمت میں حاصل کرتا تھا. بات کے لیے طے ہو جانا کہ بھائی دس دن چلا کر ہونا کیا ہے, درود کیوں بھیجوا دیں, لوجک ہونی چاہیے نا. دیکھیے ایک بات مطمئن رہیے گا, مجھے طالب علم بنے ہوئے تقریباً اب 23واں سال ہے, 23rd ایئر ہے دینی طالب علم بنے. اس دینی تعلیم کے دوران جو میں نے اندازہ لگایا ہے مجھے کہ دین میں کوئی چیز بغیر لاجک کے نہیں. آپ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن آپ 23 سال کام کرنے کے بعد اس رزلٹ کو حاصل کریں, یہ تھوڑا سا مشکل بن گیا. اتنی لاجکس ہیں اس کی, یہ میری بحث میں نہیں ہے لیکن میں ذکر کرتا چلوں, اگر سید الشہداء نے نماز ظہر عاشور کے دن خیمے میں نہیں پڑھی باہر پڑھی, اس کی بھی لاجک ہے. یہ کہ سید الشہداء اعظم علی اصغر کو لائے, اس کی بھی لاجک ہے. یہ کہ پروردگار عالم آپ سے کہتا ہے پانی کس طرح سے ڈالو, اس کی بھی لاجک ہے. کوئی چیز بغیر لاجک کے نہیں. اچھا آپ ایک بات سوچتے ہیں, یہ درود بھیجوانے کی کیا لاجک ہے؟ آپ درود بھیج رہے ہیں, ہم نے آپ سے کہا 10 دفعہ تو ابھی تک کہہ دیا ہوگا درود بھیج, اب آپ نے درود بھیجا ہے, اس کی لاجک کیا ہے؟ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے درود میں وہ ایسنس بھی تو آئے جو اس کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, بعض لوگ درود بھجواتے ہیں ٹائم آؤٹ لینے کے لیے. وہ دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ پڑ رہا ہے, کوئی تھوڑا سا بریک لینا ہے, سانس پھول رہا ہے, کوئی چیز یاد نہیں آ رہی تو وہ یاد دلانا ہے, تو مجھے اپنے آپ کو ٹائم آؤٹ لینے کے لیے کہتے ہیں بھائی درود بھیج دینا. وہ درود بھجواتے ہیں تھوڑا سا بریک مل جاتا. اگر کوئی درود اس لیے بھجوا رہا ہے تو اس نے درود کو پامال کر دیا, درود کو تباہ کر دیا. اس درود میں کچھ نہیں ملے گا اگر درود کو اس لیے بھجوا رہا ہے کہ اسے ٹائم آؤٹ چاہیے. درود کس لیے ہونا چاہیے؟ اب درود کی میننگ کیا غور کر. تین دنیا کے اندر بہترین ریالٹیز دنیا کی تمام حقیقتوں کو ریالٹیز کو اپنے ذہن میں لائیے. تین سب سے عظیم ریالٹیز اس درود کے اندر افیکٹ ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں اللہم، آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، کائنات کی سب سے بڑی ریالٹی خدا ہے. پھر آپ نے ذکر کیا رسول گرامی کا نام، کائنات کی دوسری بڑی حقیقت رسول گرامی کا نام. پھر آپ نے کہا آل محمد، یہ کائنات کی تیسری بڑی حقیقت ہے. پوری کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. وہ سب کس کے اندر ہے؟ ایک دودھ کے. یہ ہے درود. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور نبی اکرم کے روضے کے درمیان میں کھڑے تھے. ایسی ذہن میں آیا درود پڑھوں. درود پڑھنے لگا تو اللہ کا ذکر ذہن میں آیا. پھر نبی اکرم کا ذکر آیا تو سامنے رسول خدا کا روضہ تھا. پھر آل محمد کا ذکر آیا تو پیچھے جنت البقیع. اس دن مجھے سمجھ میں آیا درود پڑھتے وقت مجھے کیا سوچنا چاہیے. جو درود پڑھ رہا ہے اسے یہ تین حقیقتیں سمجھ میں آنی چاہیے، خدا، نبی اکرم، آل محمد. یہ تین حقیقتیں اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں اب درود آپ کو فائدہ دے گا. کیا فائدہ دے گا؟ آپ کی زندگی کے لیے گائیڈ لائن دے دی. کریٹر تمہارا خدا ہے، گائیڈ تمہارا محمد و آل محمد، اور اس کے ساتھ بہت ساری ریالٹیز آپ کو سمجھ میں آ جائیں. یہ سب کا سب درود کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس کی تشریح میں آپ کی جنت میں بات نہیں کروں گا، بس ایک جملہ کہتا چلوں. جیسے آپ کہیں گے نا آل محمد تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ حق کے راستے پر چلنا گردن اترے گی. جیسے آپ کہیں آل محمد، جنت البقیع سوچیے گا اور اماموں کی تپتی ہوئی قبروں کو دیکھیے گا. یہ ہے آل محمد. آل محمد ہے کیا؟ آل محمد کائنات کے منتخب افراد جنہوں نے کائنات کی سب سے زیادہ سختیاں دیکھی. یہ آل محمد، یہ ہمارے راستے ذہن میں آنا چاہیے. اگر نہیں آ رہا اب سے کوشش کیجیے. پہلا اسائنمنٹ آپ کو مل گیا، درود دیکھتے وقت درود کی روح کے اوپر غور کرنا. اس سے مجھے اور آپ کا تعلق جڑ جائے گا ان ریالٹیز کے ساتھ اور ہم چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک اور کام آپ کی خدمت سے پہلے دن عرض کرتا چلوں، ایسا نہ ہو کہ زیادہ کام ہو جائے. اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ کم ہی رہے آپ کے لیے. یہ جو درود پڑھواتا ہوں، میں جب پڑھواتا ہوں تو میرے ساتھ ایک اور پرابلم، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی رہے گی. جب کوئی بات دیکھتا ہوں سننے والوں کے لیے مشکل پڑے گی. جب کوئی چیز دیکھتا ہوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بعض لوگ کچھ اور میننگ نہ لے لیں، اس مشکل سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور درخواست کرتا ہوں کہ خدا تجھے نام ان دو آسانی کا واسطہ، اس کام کو میرے لیے آسان کر، میری زبان سے حق جاری کروا دے اور سننے والوں کے کانوں کو حق کے لیے تیار کر، تاکہ ہم حق کی بات سنیں اور حق کی بات پر عمل کریں. تو اب میں آپ کو حق کی ایک بہت بڑی بات کہنے والا ہوں، اور اس بات کی توفیق حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اس پر عمل کریں، ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہیں سے ہمارا 10 دن کا ایک کام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستان بھر میں یہ کام کہتا آ رہا ہوں اور یہاں پہلے دن ہی سے کہہ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ انجام دیں، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. عرض ہوا آپ کی خدمت میں، اپنی بات میں بدل ڈالنے کی خاطر کہہ رہا ہوں، 22 سال ہو گئے 23 سال ہے طالب علم بنے. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے اللہ کے نزدیک پہنچنے کا سب سے چھوٹا راستہ بتاؤ کون سا، مشکل راستے بہت زیادہ ہیں، بہت مشکلات کے ساتھ انسان بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہ ہندوؤں کو بہت سارے کام کرتے ہیں عجیب و غریب، کوئی پتہ چلتا ہے کیلوں کے اوپر بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں 3 مہینے کے لیے قبر کے اندر چلا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوا سے تھوڑا سا اوپر کھڑا ہوا ہے. تو 10,000 کام یہ لوگ کر لیتے ہیں عجیب و غریب. یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اپنے نفس کو مار مار کے کرتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں دنیا کے اندر الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے. اللہ تک پہنچنے کے لیے غلط کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن آسان اور مشکل بہت راستے ہیں. کچھ راستے ہیں بہت کیڑے ہیں اور بہت مشکل ہیں, اور ایک راستہ ایسا ہے جو بہت آسان ہے بہت سیدھا ہے. وہ راستہ جو سب سے آسان ہے اور سب سے سیدھا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, وہ سید الشہداء کا راستہ, امام حسین کا راستہ. سب سے سیدھا, سب سے آسان, برکتیں دیتا تھا. اس کے اوپر کل عرض کروں گا برکت کسے کہتے ہیں, اس پہ بھی آہستہ آہستہ بات کریں گے. آج کی بھی ساری باتیں نہ ہو جائیں, برکتیں اس میں بہت زیادہ. اور وہ سید الشہداء کا راستہ جو اب تک سمجھ میں آئی وہ وہی یہی بات ہے. تو اب میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں مجھے کہ اپنی زندگی کو سید الشہداء کے راستے پر چلائیے. صرف دس دن میں نہ چلائیے, پورے سال یہ کام کیجیے. آپ درشن تو کریں گے, آپ رات کو آئیں گے مسجد میں شرکت کریں گے, امام حسین کا ذکر ہوگا, ہمارے اور آپ کا ایک تعلق بن جائے گا. اس کو اور بڑھائیے, یہ ابھی کم ہے. دس دن کم از کم ایک کام کر لیجیے, ہر روز صبح کے وقت میں زیارت عاشورہ پڑھ لیجیے. زیارت عاشورہ 15 منٹ کا کام ہے, اگر 100 جملے نہ پڑھ, 100 جملے نہ پڑھیے, ایک ایک پڑھ لیجیے. 10 سے 15 منٹ میں نبٹ جائے. آپ 10 دن یہ کام کیجئے سید الشہداء کو سوچ کر, اس کا اثر آپ خود ہی دیکھیے گا. پہلے دن ہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا, 10 دن تک تو رہوں گا, اگر زندہ رہا تو آپ سے جواب لے لیجیے گا مجھ سے کہ بھائی اثر پڑا یا نہیں پڑا. 10 دن تک زیادہ سے اشورہ پڑھیے, 10 دن تک 200 جملے نہیں کہیں گے, ایک ایک جملہ کہیے. جب آشور کے دن کھڑے ہوں گے تب 100 جملے کہیں گے. یہ زیارت کیسے پڑھیں؟ زیارت ایسے پڑھیے گا جیسے امام حسین سامنے کھڑے ہیں. میننگ کے اوپر غور کیجیے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہو آپ پر اے ابا عبد اللہ, اے امام حسین. آپ پر کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ایسی زیارت پڑھیے. ہمارے اجداد نے ہمارے کاموں میں بعض ایسی رسمیں چھوڑ دی ہیں جس میں ہمارے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. ان رسموں میں سے ایک رسم مجلس اور نماز کے بعد زیارت پڑھنا ہے. بہت اچھی رسموں میں سے ایک رسم ہے, ہم برباد کر دیتے ہیں بعضوں کا. وہ کیسے برباد کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم زیارت پڑھ بھی رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں, یوں کرتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. اب کیا تو گھومنا بھی نہیں ہوتا, ہمارے یہاں تو تھوڑا سا گھومنا ہوتا ہے تین طرف. آپ کیا تو سیدھا سیدھا یہ ہے, وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو یوں کھڑے ہوئے اور یوں ختم ہو گیا. یہ زیارت نہیں ہے, اس کو میں کہتا ہوں یہ ورد ہے. اس ورد کو زیارت بنائیے. زیارت کیسے بنائے گی؟ سوچ کے کھڑی ہوئی ہے جیسے امام حسین سامنے کر. اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. فرض فرمائیے آپ کا کوئی اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے دنیا کے کسی ایسے آدمی سے جس کو آپ بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. 10 منٹ کا ملا, اس کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ سوچیں گے کہ ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ کیا آپ یہ سوچیں گے مجھے کب سونا ہے؟ 10 منٹ آپ کے ذہن کے تمام دیر سر جتنے آپ جگہ سکے, زیادہ سے زیادہ 20-30 منٹ جگہ پائیں گے, باقی تو ویسے ہی سوتے رہتے ہیں. جتنے بھی آپ جگہ سکے وہ سارے جگہ کر آپ سوچیں گے اس آدمی کے بارے میں. لیکن نہیں معلوم کیوں جب زیادہ امام حسین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام حسین کے نہیں سوچتے. 10 دن جاتے عاشورہ پڑھیے, ایسے سوچ کر پڑھیے جیسے امام حسین سامنے کھڑے. 10 دن پڑھیے پھر آئیے ہم سے پوچھے گا اثر کیا ہوگا. 10 دن یہ کام کریں. جملوں کے اوپر غور کرنا, ان جملوں کے اندر بہت کچھ ہے. ان جملوں کے اندر سید الشہداء کی بہت ساری حقیقتیں بیان ہوئی ہیں. دنیا میں یہ ایک اور بات سن لیجیے, کوئی عارف, کوئی اللہ کا ماننے والا زیارت عاشورہ پڑھے بغیر نہیں بنائے. جتنے بھی بڑے نام آپ کو پتا ہوں گی زندگی کے اندر جو اللہ سے صحیح ماننے والے تھے, یہ تمام زیارت عاشورہ سے بڑے ہوئے. کسی نے زیارت عاشورہ کو نہیں چھوڑا. تو اگر ہم سے کوئی جوان آگے کہتا نا یہ اسپیشلٹی لینے کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے اسپیشلٹی آتی ہے؟ ایسے آتی ہے, امام حسین سے آتی ہے. البتہ اس کی کچھ شرائط اور بھی ہیں, آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا. حرام نہیں کھانا ہے. ایک لقمہ حرام کھایا 40 دن تک کچھ نہیں ہوگا، حرام نہیں کھانا، زیادہ سے زیادہ بڑی زندگی آپ کی بنے گی، اور یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں اس سے بھی آپ کی زندگی بن سکتی ہے۔ با خدا عجیب ہے دنیا، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے بہت تھوڑا نظر آتا ہے، جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی دیکھیں نا ہمیں کتنے لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، کوئی فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا، ہر ایک کے ساتھ دو تو ہیں ہی لیکن نظر نہیں آتا، جو ہے وہ بہت جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، بعض لوگوں کو مرتے وقت نظر آتا ہے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے کراچی میں ایک آدمی مجھے ملا، پہلے جدہ میں ملا تھا، ملا سلام جواب یہ وہ، بہت اپنی اولاد کی تربیت کی اہمیت دیتا ہے، بچہ اس کا حافظ قرآن بہت زیادہ پوچھتا ہے اپنی اولاد کے لیے کیا کروں۔ تو میں نے ایک دن اس سے کہا کہ اس کے پیچھے کیوں اٹھنا پڑے گا، کچھ سمجھاؤ جی کے جو کرتا ہے کرے۔ کہنے لگا دیکھو میں یہ نہیں چاہتا قیامت کے دن اس کی وجہ سے میرا سر جھکے امام کے سامنے، میں چاہتا ہوں یہ اٹھے تو میرا سر بھی اٹھے اور خدا کے سامنے اپنے امام کے سامنے فخر سے کہوں کہ مولا یہ میرا بیٹا ہے، بہت محنت کرتا تھا بچہ۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے نے مجھے فون کیا، کہنے لگا میرے بابا کا انتقال ہو گیا، بہت کافی کا آدمی تھا، وہیں کراچی میں رہتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بابا کی جو آخری ٹائم تھا اس میں کون کون ساتھ تھا؟ کہنے لگا میں ساتھ تھے گا، جب میں تقریباً کنوینس تھا کہ آخری وقت میں کچھ ہوا ہوگا۔ تو میں نے کہا بتاؤ آخری وقت میں کیا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بہت عجیب بات ہوئی، میں نے سناؤ اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگا جب آخری وقت آیا تو میں نماز نہیں پڑھی تھی دو رکعت، تو میں جانے لگا اپنے بابا کے پاس سے، تو میں نے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، گھر کے سب لوگ جا چکے تھے۔ کہنے لگا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، کہنے لگا بابا نے ہاتھ پکڑ دیا، کہنے لگا بیٹا مت جاؤ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کہنے لگا میں جاتا ہوں ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں، کہنے لگا نہیں ڈاکٹر کو نہیں لاؤ کوئی فائدہ نہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ کہنے لگا بابا سے کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ اب یقین مانی اس نے مرتے نمو کہا ہے۔ کہنے لگا میں چہادا معصومین کی زیارت کر رہا ہوں اس کا۔ یہ لڑتا کہنے لگا جب میں نے بابا کی یہ حالت بھی کہی دیکھی تو میں نے ان سے کہا بابا درود پڑھتے رہیے تاکہ آپ کی زیارت لمبی ہوتی رہے۔ کسان محترم جو نظر آ رہا ہے وہ بہت کم ہے، آپ کو اور ہمیں جو نظر نہیں آ رہا اس میں سے کچھ دیکھنا ہوگا۔ اور اس کا راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام حسین سے راستہ بنائیے، امام حسین بہت بڑی عقیدہ ہے، صحیح جو سودا کا راستہ بہترین راستہ ہے، آپ اس راستے کے اوپر چلیے۔ اور یہ جو آپ اور ہم گریا کرتے ہیں اس میں بھی راستہ ہے۔ مجھے پتہ نہیں کتنی لوگ ایسے پتہ ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آتا گریا کیوں ہوتا ہے، جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آتا گریا کس راستہ ہے۔ اب ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہماری اپنی لغت ہے، ہماری اپنی زبان ہے، ہمیں تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا ہے گریا کیا ہے، گریا کیوں ہے۔ ابھی ہم اور آپ جو ہیں امام حسین کے نام پر یہاں بیٹھے، یہ جو ماحول ہے کچھ تو یہی ہمیں دے جاتا ہے گریا کی سمجھ، کچھ ہمارے دل کے اندر امام حسین سے رابطہ بنا ہوا ہے، زیادہ گریا کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، مثلا کسی اور دنیا کی قوم کے سامنے آتی ہے نا پیاسا آدمی، شاید اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا پیاسا آدمی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ پہلی محرم کی رات کو بیٹھے ہوں ہمارے سامنے کوئی کہے پیاسا آدمی، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے ذکر امام حسین کا، ہمارا اپنا ایک دماغ بنا ہوا ہے امام حسین کے ساتھ۔ دنیا میں کہیں اور کوئی کہتا ہے یتیم بچی، ان کو شاید سمجھ میں نہیں آئی یتیم بچی کسے کہتے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے یتیم بچی کسے کہتے۔ اگر دنیا میں کوئی اور کبھی کہے نا گوشوارے، کانوں کے چھید زخمی ہونا، یہ دنیا میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں سمجھ میں آتا۔ دنیا میں کوئی کہے پیاسا، دنیا کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں سمجھ میں آتا ہے پیاسا کسے کہتے۔ لہٰذا شیعہ کبھی کسی پر پانی نہیں روکتا، جبکہ ہسٹری دیکھ لیجیے آپ، کبھی کسی شیعہ نے شیعہ ہونے کے نام پہ کسی کا پانی نہیں روکا ہو، چاہے دشمنی کیوں نہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے
اب ان حقیقتوں کو کسی حد تک سمجھتے ہیں. یہ معاملہ آج رات کا معاملہ ہے, سید الشہرا کا راستہ ہے, عجیب راستہ ہے. اور اس راستے کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے جو ہمیں کافی حد تک سمجھ میں آنے لگی ہے, اور وہ حقیقت ہے بی بی سیدہ کی. ایک پرسرار وجود ہے. رسول خدا نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا, یہ سر و من اسرار اللہ تعالی. فرمایا یہ اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہے, اللہ کے رازوں میں سے سیکرٹ میں سے ایک سیکرٹ ہے اللہ کا, بی بی سیدہ کی ذات. یہ ذات عجیب ذات ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر سیدہ کی ذات میرے سامنے آئے اور کہے کہ دیکھو میں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا, بتاؤ تم نے کیا کیا, کیا جواب دیا؟ اگر کوئی مجھے سیدہ سے بھی کیا 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 تو سیدہ کہیں گی میں نے اپنی اولاد کا ہر حصہ اسلام پر قربان کیا, میں نے اپنے باپ کو اسلام پر قربان کیا ہے, میرا شوہر اسلام پر قربان ہوا ہے, میرے لڑکے اسلام پر قربان ہوئے ہیں, میری لڑکیاں اسلام پر قربان ہوئی ہیں, سب کا سب سیدہ کا قربان ہو گیا اسلام میں. اور سب سے پہلی قربانی جو ہوتی ہے وہ سیدہ نے اپنے وجود مقدس کی قربانی, سب سے پہلی قربانی خود سیدہ کی قربانی. زیادہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے شب اول ماہ محرم پہلے سیدہ کی مساج کا ذکر ہونا چاہیے. سیدہ کی قربانی تمام قربانیوں کے اوپر بھاری قربانی ہے. کہ اگر وہ ماحول عجیب ماحول تھا جب بی بی گھر کے اندر تشریف فرما تھی, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا عجیب منظر ہوگا کہ سیدہ دروازے کے پیچھے ہوں گی اور کوئی ظالم کہہ رہا ہوگا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے, اور ہر نئے سوچتے ہوں گے کہ ہماری ماں کے اوپر کوئی ظلم کیوں کر رہا ہے, کیا ہمارے نانا کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے, اپنے منصوبہ زیادہ بھی اسی گھر کے اندر تھی, وہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری ماں کے لیے نانا نے کہا تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اب یہ دنیا والوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اس جگر کے ٹکڑے کو اس طرح حیثیت کر رہے ہیں. یہ سارا ماحول گزر گیا, سیدہ کے اوپر وہ مصیبتیں گزر گئی کہ سیدہ نے جملے میں ارشاد فرمایا مجھ پر وہ پسائے ٹوٹے جو اگر دنوں پر ٹوٹتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, اگر پہاڑوں پر ٹوٹتے تو جگتا جگڑا ہو جاتے. میں کہوں گا سیدہ آپ کے مسائل عجیب مسائل تھے, لیکن ان مسائل کی بس ایک کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے امیر المومنین مسجد کے اندر سے, کسی نے امیر المومنین کو خبر کی کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, راوی کہتا ہے امیر المومنین مسجد سے زمین پر بیٹھ گئے, امیر المومنین نے قبر کو ڈھانپ دیا. میں پہنچا ہے حضرت اللہ, اے شیر خدا, اے صاحب ذوالفقار, یہ آپ کی قبر میں کیا ہوا ہے, یہ کون سا مال ہے جو آپ کو ٹوٹا ہے؟ امیر المومنین ابھی جواب نہیں دیں گے, بس کچھ دیر کے بعد پورا گھر کے اندر تشریف لائے, حسنین کو بلایا اور حسنین سے ایک جملہ کہا, اے کہا بیٹا اپنی ماں کے سب کو رو, لیکن آواز آہستہ رکھنا, آواز باہر نہ جائے. بس امیر المومنین نے سیدہ کو حسن دینا شروع کیا, ایک موقع کے اوپر اپنا بابا اتار دیا اور ملاقات سے گرجا کیا, ان میں سلمہ نزدیک آئے, کہا علی آپ کے بچوں نے کہا تھا اپنی آواز کو کم کرنا, ہمارا بہت ہی مصیبت دے گیا ہے. امیر المومنین کا بیان ختم ہوا, بس ایک موقع آیا, حسنین کو بلایا, کہا بچو اپنی ماں سے الوداع کر لو, تو تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. امام حسن مجتبا آئے, وقار تمکنت کے ساتھ تشریف لائے, سیدہ کے جلانے پر بیٹھے, ماں کو الوداع کر دیا, لیکن اسے تصدیق نہیں آئے. ماں نے کہا ماں کو میں اس وقت الوداع کروں گا جب میری ماں مجھے خود بلائے گی. ان میں سرما نے کہا بیٹا آپ کی ماں دنیا سے جا چکی ہے, حسین نے کہا میں حسین ہوں, میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں, اگر پتھر کا بل ٹوٹ دے سیاد کا ہاتھ برابر ہوا میرے بچے بس ایک دن آئی جی اس بچے کو یہاں سے ڈالو یہ آسمان گر جائے گا میں کہوں گا مولا یہ بیوی کے مسائل کا احتجاج کیا ہوا یہ مسائل چلتے رہے شکر حضور کی ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے حلال بن نافع بجنی امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے وہ کہتا ہے میں شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ تھا میدان کربلا میں ایک پہاڑی کے نزدیک سید الشہداء گئے میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا کہتا ہے میں امام حسین کے ساتھ کھڑا تھا ہمیں ایسا لگا جیسے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہو کہتا ہے میں نے امام سے کہا اے مولا اس بیابان کے اندر کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے مولا نے کہا اے حلال نہیں پہچانا تو نے ارے میری ماں کی آواز ہے مجھے الحمدللہ کہہ دے یہاں تک آئی ہے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قدیم کی عبادت کو قبول کرنا ہے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور کرنا ہے اے پاک پروردگار دنیا